الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگانان ملت، امت کے نوجوانوں، محترم ماؤں اور بہنوں، عزیز و دوستو، نوجوانوں، پیارے بچوں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ایک اور مرتبہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان دیکھنا نصیب فرمایا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں خود ہمارے آس پاس میں، ہماری محفلوں میں اٹھنے والے، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے رہے، بہت سے لوگ ہم سے بچھڑ گئے، جن کو ایک اور رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور ان کا حساب کتاب مکمل ہوا اور اکاؤنٹ کلوز کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ حسن معاملہ کرے گا اور بہترین انہیں اجر سے نوازے گا. لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں مہلت دی ہے اور ہمیں اپنی گناہوں کی مغفرت کروانے اور نیکیوں میں اضافہ کروانے کے لیے ایک اور موسم بہار ہمیں عنایت فرمایا. اس کی بارگاہ میں رمضان المبارک کے حصول پر اور اسے پانے پر ہم سب کو شکر بجا لانا چاہیے. یقیناً شکریہ کے مستحق ہے یہ موقع ہم سب کے لیے. پھر ایک اور بات کی بھی خوشی ہے کہ رمضان المبارک بھی ملا ہم کو اور تفاسیر کی مجلسیں مختلف جگہ سجی ہوئی ہیں. یہ بھی بڑی خوش آئین بات ہے وانمباڑی شہر کے لیے. مسلسل مختلف مسجدوں میں دروس کا سلسلہ دراز ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بہت خوشی کی بات ہے. نہ صرف اس مسجد میں بلکہ اور کئی مسجدوں میں مختلف زاویے سے مختلف فکر رکھنے والے علماء اس وقت موجود ہیں اور وہ اپنے اپنے انداز میں قرآن کا درس دے رہے ہیں. یہ بھی ہمارے شہر کے لیے بڑی خوش آئین بات ہے اور ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے. ہم اللہ کی جناب میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق بالخصوص اس مسجد کے ذمہ داروں کی دی کہ شروعات وہ کریں اور اس کے بعد پورے شہر میں اس کا سلسلہ چلا. شکراً الحمدللہ و شکر للہ. یہ رمضان المبارک آتا ہے تو یقیناً ہم سب کے دلوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ چلتی ہے اور قرآن سے بھی ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، دین سے بھی ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے. ہر طرف چلت پھرت ہم دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ بہار آ گئی. لیکن میں آج سے 30 دن بعد آپ کو لے چلتا ہوں کہ 30 دن کے بعد پھر کیا ماحول ہوگا وانمباڑی کا سوچیں. پھر 30 دن کے بعد خود ہماری زندگیوں کا کیا معمول ہوتا ہے، ہمارے گھروں کا کیا حال ہوتا ہے، خود اس مسجد مہدا کا کیا حال ہوتا ہے، ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھیں تو بہت مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ پھر ہماری زندگی کے اندر وہی رفتار آ جاتی ہے، وہی معاملات میں ہم چلے جاتے ہیں اور وہ جو جوش، جو خروش اور وہ جو جذبہ اور اٹیچمنٹ جو قرآن مجید سے ہے، جو ہماری دلچسپی اس وقت قرآن سے ہوتی ہے یا دین سے جو ہماری دلچسپی ہوتی ہے، اس کے اندر کمی آتی چلی جاتی ہے. یہ کیوں آتا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کم از کم اس رمضان المبارک یہ طے کریں کہ آئندہ کم از کم ہماری زندگی کے اندر یہ اضمحلال اور یہ کمزوری آنے نہیں دیں گے. جو جوش اس وقت ہم رمضان کے اندر پاتے ہیں، جو خوشی ہم اپنے دلوں کے اندر امنڈ امنڈ کر آتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور دینداری کی طرف ہماری طبیعت جو مائل ہے، اس طبیعت کے اندر کوئی کمزوری آنے نہیں دیں گے. اس کو ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کا تہیہ کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے اور پہلی رات کی تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے بنائے کہ اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر خیر اور بھلائی میں اضافہ ہو اور ہماری کمزوریاں دور ہو سکیں. اس کا آدمی کو تہیہ کرنا چاہیے. ہم سب کی جو بیسک کمزوری ہے امت مسلمہ کی، وہ قرآن مجید سے اس کے تعلق کی نوعیت پر ہے. لہذا میں آج تھوڑی سی گفتگو قرآن مجید سے جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے، جو رشتہ اس سے ہونا چاہیے، جو ربط ہمارے درمیان اور قرآن کے درمیان ہونا چاہیے اس کی کیا نوعیت ہے اور اس کا کیا ریلیونس ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، کیا معنویت ہونی چاہیے، اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کر کے میں انشاءاللہ گزشتہ رمضان میں جن صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا اس کا خلاصہ پیش کروں گا، اور انشاءاللہ کل سے نئی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. آپ غور کریں تو امت مسلمہ کا سواد اعظم اکثریت بہت دور مت جائیے، خود اس شہر کے اندر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کم از کم تو مسلمانوں کی آبادی یہاں 50,000 کی ہوگی. 50,000 کی آبادی میں سارے مسجدوں میں تفسیر کے پروگراموں میں شریک ہونے والوں کا اٹینڈنس آپ نکالیں گے تو 500 سے زائد نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہوا کہ 1% لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر سننے کے لیے آتے ہیں. پھر ایک اور فیصد کا اضافہ کر لیجئے جو کسی وجہ سے آ نہیں سکتے لیکن اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے ہوں گے، مطالعہ غور و فکر کرتے ہوں گے. پھر ایک اور فیصد کا بھی اضافہ کر لیجئے جو کم از کم قرآن مجید ترجمہ سے پڑھ لیتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ اس کے قریب ہوتے ہوں گے. کل لے دے کر 5-10% سے زیادہ امت مسلمہ کے اندر قرآن مجید سے تعلق کا مضبوط ہونا نہیں پائیں گے، آپ کمزور دیکھیں گے. اور یہ کوئی افسوس کی بات، مایوسی کی بات نہیں ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جذبہ قرآن سے تعلق کا ہمارے دلوں کے اندر فروزاں کیا، ہم یہ کوشش کریں کہ یہ چراغ دوسروں کو بھی جلائیں، چراغ سے چراغ جلے. ہمارے اندر جو جذبہ ہے قرآن مجید سے تعلق کا، قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا، یہ جذبہ دوسروں کے اندر منتقل ہو سکے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو 2-5% سے زیادہ ایسے لوگ نہیں جن کو قرآن مجید سے تعلق ہو کسی نہ کسی شکل میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو اصل حیثیت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، اور جو ہمارے ساتھ اس کا جو تعلق ہونا چاہیے، وہ بالکل لوگوں کے ذہنوں سے مفقود ہو چکا ہے. لوگوں سے بھول چکے ہیں کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے. میں یہی اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین سے بھی، حضرات سے بھی، اپنے طلباء سے بھی، کہ اس رمضان المبارک ہم جہاں قرآن مجید پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی طرف لوگوں کو راغب کرائیں. کہیں نہ کہیں کسی محفل میں جائیں، کوئی نہ ہو کہیں ترجمہ ہو پڑھیں، قرآن سے ان کا تعلق مضبوط ہو. اس لیے کہ قرآن سے تعلق مضبوط ہونے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامرانی اسی میں مضمر ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، قرآن مجید کی نسبت سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اوپر اٹھائے گا، اور قرآن مجید سے تعلق کمزور ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دے مارے گا، ان کے اندر کمزوری آئے گی اور دنیا میں جو ہے پسپا ہو جائیں گے. تو دنیا میں بھی سرخروئی، کامیابی، فلاح، خوشی، مسرت کا راز قرآن مجید میں ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکامی کا راز قرآن مجید ہی ہے. اس سے تعلق مضبوط ہو ہم کامیاب، اس سے تعلق کمزور ہو تو یہ امت جو ہے ناکام و نامراد ہوگی. لیکن قرآن مجید سے جو تعلق ہونا چاہیے، جو نوعیت ہونی چاہیے، وہ بہت کمزور ہے، اور اس میں بالخصوص یہ ہے کہ کانسیپٹ ہی بدلا ہوا ہے. قرآن مجید کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے اور قرآن کی جو حیثیت ہے، وہ حیثیت ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، امت کے ذہنوں میں نہیں ہے. سواد اعظم کی میں بات کرتا ہوں، میجورٹی کی اور اکثریت کی بات کرتا ہوں. جو مائنارٹی ہیں اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے جن کی توفیق دی، وہ قرآن مجید کی حیثیت کو سمجھتے ہیں. چونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے اور یہ محفلوں کی غرض و غایت بھی قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا ہے، لہٰذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. علامہ اقبال نے جیسے فرمایا تھا کہ ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. امت مسلمہ ہی کے بارے میں، ان کے افراد کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا یہ ہماری بے توفیق ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم بدلتے نہیں، ہم قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور واقعی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بدل دیا، تحریف نہیں ہوئی، الفاظ ویسے ہی ہیں، پرنٹنگ ویسے ہی ہے، لیکن اس کی حیثیت کو ہم نے بدل دیا. میری بات کہیں ایسا مشہور نہ ہو جائے شہر میں کہ امین صاحب نے کہا کہ قرآن بدل دیا گیا. نہیں، قرآن تو بدلا نہیں جا سکتا، حروف میں، اس کے معنوں میں نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اس کی حیثیت کو ہم نے بدل دیا. مثلا میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کتاب ہدایت تھی، یہ اصل میں کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس کی حیثیت کو بدل دیا کتاب تلاوت میں. یہ کتاب انقلاب تھی، ہم نے اسے کتاب ثواب میں بدل دیا. یہ علم و تحقیق کی کتاب تھی، لیکن یہ سب سے زیادہ بے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہم نے اسے بنا کر رکھ دیا، اس کی حیثیت کو ہم نے بدل دیا. یہ کتاب گویا کہ میدانوں کی کتاب تھی، ہم نے اسے جزدانوں کی کتاب بنا دیا. یہ رزمگاہوں کی کتاب تھی، ہم نے اسے بزمگاہوں کی کتاب بنا دیا. تو یہ عرض کرنا ہے کہ ہم نے اس کی حیثیت کو بدل دیا، یہ کتاب تلاوت بنا دیا ہم نے، ہم نے صرف اسے کتاب ثواب بنا دیا، جبکہ یہ کتاب انقلاب تھی اور یہ کتاب ہدایت تھی، یہ علم و تحقیق اور جستجو کی کتاب تھی، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں اگر بے سمجھے پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو سوائے قرآن مجید کے کوئی اور کتاب نہیں جو ہم بے سمجھے پڑھتے ہوں. خود ہمارا بچہ بھی اگر اے فار ایپل اور بی فار بیٹ کی کتاب پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، وہ اپنے گھر میں کھانے والے سیب کو سمجھتا ہے اور کھیلتا جس بیٹ سے کھیلتا ہے اس بیٹ کا تو تصور وہ رکھتا ہے، وہ بھی بے سمجھے بوجھے نہیں پڑھتا، ایل کے جی کا بچہ بھی، لیکن ایک قرآن مجید ہے جسے لوگ بے سمجھے پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوئے کس درجہ فقیہان بے حرم، حرم بے توفیق، اس میں یہی کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کی حیثیت کو امت مسلمہ نے بدل دیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر اسے ریسٹور کریں اور بتائیں کہ یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ڈے ون سے جس دن دنیا میں انسان آیا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی مادی ضروریات کا سامان کیا، اس کے لیے ہوا کا انتظام کیا، بارش کا انتظام کیا، اس کے لیے غلہ اور چارہ اور اناج کا انتظام کیا، سورج کا، پہاڑوں کا، ندی نالوں کا انتظام کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بھیجتے ہوئے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دنیا میں تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی مصیبت نہیں آئے گی بشرطے کہ تم میری اس ہدایت کو فالو کرو، اتباع کرو جو میں بھیجوں گا اور پے در پے بھیجتا رہوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، بار بار میری کتاب آتی رہے گی، ہدایت آتی رہے گی، جو اس کی اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو سرخرو کرے گا. یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے انعام کے بارے میں خود اللہ نے کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. یہ اللہ کا انعام ہے، یہ احسان ہے کہ اس نے ایک رسول کو بھیجا، اس کے ہاتھ میں کتاب دے کر بھیجا. یہ ہمارے لیے انعام ہے، یہ ہمارے لیے احسان ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہم کو زندگی کی شاہراہ بتاتی ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر لوگ جاہلیت کی پرپیش وادیوں کے اندر سفر کر رہے ہیں، ان کے سامنے زندگی کی کوئی شاہراہ موجود نہیں ہے، زندگی کی واضح افق موجود نہیں ہے. قرآن ہے ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو زندگی کا سیدھا راستہ بتاتی ہے. کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وی آر دا ٹچ بیئرز، ہم اس مشعل کو رکھتے ہیں لیکن ہم اس مشعل سے نہ راستہ بتاتے ہیں نہ خود راستے پر چلتے ہیں. تو یہ عظیم کتاب، یہ بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ وہ کتاب ہے جس نے لوگوں کو زندگی کا سلیقہ سکھایا. عرب کے شتربانوں کو، عرب کے بدو اور اجڑ گوار لوگوں کو اس نے دنیا کی امامت کا سلیقہ سکھایا. یہ وہ کتاب ہے جب جب جس زمانے میں میں اور آپ جو لوگ بھی پڑھیں گے زندگی کا کچھ نہ کچھ سلیقہ ان کی زندگی میں آنا چاہیے. یہ کتاب وہ کتاب ہے جو لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور مرنے کے آداب سکھاتی ہے، کب مرے، کیسے مرے، کہاں مرے. یہ بھی ہے کہ لوگ دنیا میں کس کس چیز کے لیے جان دیتے ہیں، کہاں کہاں کیسی کیسی زندگی بسر کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن خودکشیاں ہوتے ہیں، کن کن موضوعات پر لوگ اپنی جانوں کو ضائع کرتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو ہم کو سلیقہ سکھاتی ہے جینے کا اور مرنے کے آداب سکھاتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم کو اس دنیا میں جو فریض حیات ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، وہ ادا کرنا سکھاتی ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے. اس کتاب کے کنٹینٹس پر بھی لوگوں کو واقفیت نہیں ہے، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ کتنی پیاری کتاب ہے اور یہ ہماری زندگی کو منور کر دینے والی کتاب ہے. ہمارے عقائد کو درست کرے گی یہ کتاب، ہمارے معاملات کو درست کر دے گی، ہماری عبادات کو درست کر دے گی، ہمیں علم و فنون کے میدان میں آگے بڑھائے گی، ہمیں دنیا میں امام بنائے گی. عروج و زوال کی کتاب فلسفے بتاتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم بھی اس کتاب کے اندر ملیں گے، اس کتاب کے اندر معاملات ملیں گے، اس کتاب کے اندر ماضی کی داستانیں ملیں گے، اس کتاب کے اندر مستقبل کی ہدایتیں ملیں گی. یہ وہ عجیب و غریب کتاب ہے، اس کے کنٹینٹ بہت ہیں، وسیع ہیں، ایک انسائیکلوپیڈیا کے اندر بھی اس کو جمع نہیں کیا سکتا، اتنا اس کتاب کے اندر کنٹینٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے ہے. سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے اور اس سے لوگوں کو زندگی کا راستہ نکالنا چاہیے. اندھیری زندگی اور ٹامک ٹوئیاں جو ساری انسانیت مار رہی ہے اس وقت باطل نظریات کے تحت، اس سے نکلنے اور انسانیت کی فلاح کے لیے ایک ہی راستہ ہے. قرآن مجید نے جیسے کہا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پر یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائیں. اجالا صرف ہمارے پاس ہے، روشنی صرف ہمارے پاس ہے، ہم روشنی کے امین ہیں، ہم تاریکی کے نقیب نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ روشنی کو ہم دنیا میں عام کریں، لیکن یہ امت اس وقت اس کو فراموش کر چکی ہے. میں اس وقت آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو، جو کتاب ہدایت ہے، جو انعام ہے، جو احسان ہے، جو ظلمتوں سے نکالنے والی کتاب ہے، جو مینارہ نور ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے ہم پہچانے. پہلے یہ کتاب دنیا میں اس لیے آئی کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کا سلیقہ سکھائیں، اور ہر عبودیت سے، ہر اطاعت سے، ہر فالوئرشپ کو پاش پاش کر دیا جائے. دنیا میں کسی اور کی عبادت نہ ہو، دنیا میں کسی اور کی اطاعت نہ ہو، دنیا میں کسی اور کو فالو نہ کیا جائے سوائے قرآن مجید کے. اور سارے بت قدوں کو چکنا چور کرنے کے لیے یہ قرآن مجید آیا ہے. یہ تصور کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہو. ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور یہاں لوگ کن کن چیزوں کے آگے سر جھکاتے ہیں. میں نے ایک بار تفصیل سے بتایا تھا، گرایور ایک بستی ہے، اس بستی میں مجھے جانے کا موقع ملا. وہاں نو مسلموں کی آبادی ہے، اس نو مسلموں کی آبادی میں وہاں چھوٹی سی مسجد ہے، اور بڑا صحابہ اکرام کا یا دور یاد آئے گا اس مسجد میں جائیں گے. اس کا میں نے وہ تفصیلی واقعہ مختلف جگہ میں نے سنایا تھا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ہمارے مولانا گئے ہوئے تھے، میں بھی اس میں ساتھ تھا، تو انہوں نے پوچھا وہاں کے نو مسلموں سے کہ اسلام کی کیا خوبی تھی جو تم کو پسند آئی. مردوں نے جواب دیا، بیچ میں سے پھٹی پرانی ساڑیوں پر مشتمل ایک پردہ ہے جو بیچ میں سے جو ہے تان دیا گیا ہے، اور ادھر خواتین بیٹھی ہوئی تھی مسجد میں، چونکہ مولانا آئے ہوئے تھے دلی سے. خواتین میں سے ایک لڑکی کو لوگوں نے نمائندہ بنایا اور کہا کہ تم جواب دو. مولانا نے سوالات کیے تو اس لڑکی نے جوابات دیے. انہوں نے پوچھا کہ تم کو اسلام کی کون سی بات پسند آئی، تم لوگوں نے ہندو مت کو چھوڑ کر، ہندوازم کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا، تو کیا وجہ ہے؟ یہ آج جو ہمارے درمیان بل پاس ہو رہا ہے فورسبل کنورشن کا، اور فراڈولنٹ مینز کے ذریعے سے لوگ کنورٹ کر رہے ہیں، اور آج کے پیپر میں خود دیکھیں گے کہ جس منسٹر نے اس بل کو پاس کیا تھا اس نے اس کے دفاع میں لیٹسٹ ایڈیٹر میں لکھا ہے، آپ ہندو اٹھا کر پڑھیں تو لکھا ہے اس نے کہ بیرونی پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، حالانکہ لوگوں کو خریدا نہیں جاتا. اس گاؤں کے خواتین گواہ ہیں، مرد گواہ ہیں. اس لڑکی نے کہا کہ اسلام کی جو بات پسند ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پیٹرو ڈالرز پسند آ گئے، سعودی سے آنے والا پیسے پسند آئے، یہ نہیں کہا. اس نے جو کہا وہ یہ ہے کہ ہم اسکول جانے والی لڑکیاں تھیں. اس نے کہا ہم اسکول جاتی تھیں اور اسکول سے واپس آنے کے بعد ندی کے کنارے ہم خود جاتی تھیں، اور ہماری سہیلیاں مل کر چکنی مٹی گھر لے آتی تھیں، پھر اس کے بعد ہم سب سہیلیاں مل جل کر بیٹھ کر گڑیاں بناتی تھیں، پتلے بناتے تھے، ہم بت بناتے تھے. پھر وہ جب مکمل نہیں ہو پاتا تو دوسرے دن اسکول سے واپس آتے، اور پھر دوسرے دن جو ہے اس کے نکسک کو درست کرتے، نوک پلک درست کرتے، اور اس پتلے کو، مجسمے کو بناتے. پھر سوکھنے کے لیے دو چار دن ہم جو ہے اپنے سہن میں رکھتے. پھر چوتھے پانچ دن اسکول سے واپس آتے اور دکانوں سے پینٹ خرید کر لاتے، اور خود ہم اپنے ہاتھوں سے پینٹ کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہم خود ایک اور دن اسکول سے واپس آنے کے بعد شام میں اسے لے جا کر مندر میں رکھتے تھے، اور اس کے آگے ہم اپنا سر جھکاتے تھے. اس سے زیادہ باعث ذلت انسانیت کے لیے کچھ اور نہیں. یہ میرے الفاظ نہیں، اس لڑکی نے کہا، چھوٹی عمر کی لڑکی. اس نے کہا اس سے بڑی ذلت کی بات ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مٹی کے پتلوں کو، اپنے ہاتھوں سے پینٹ کیے ہوئے مورتیوں کو مندر میں اپنے ہاتھوں سے لے جا کر رکھ کر اپنی پیشانی کو اس کے آگے جھکائیں. اس سے زیادہ انسانیت کے لیے ذلت کی بات کچھ نہیں. یہ ہمارے دلوں کے اندر، یہ بات کبھی بھی، یہ کسک ہمارے دلوں کے اندر نہیں اٹھتی کہ اس ملک کے عوام وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، گائے کے سامنے، پتھروں کے آگے، درختوں کے آگے، شجر اور حجر کے آگے سر جھکاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہم کو اس لیے اتارا، اور رمضان میں ہمارے جذبات کو گرمایا اس لیے جاتا ہے، تراویح میں اس لیے سنایا جاتا ہے، درس کے پروگرام اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا جائے کہ وہ کام کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو اس لیے بھیجا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم اور تمہارے باپ دادا کو جس نے پیدا کیا اس ایک خدا کی عبادت کرو. یہی ایک وہ مقصد ہے جس کے لیے قرآن مجید آیا، لوگوں کو ایک خدا کی غلامی اور ہر غلامی سے نجات دلانا، ہر غلامی سے آزاد کرنا، اور ایک خدا کی بندگی اور غلامی کا سبق سکھانے کے لیے کتاب آئی تھی. لیکن ہم نے اس کتاب کے اس مقصد کو فراموش کر دیا. یہی اصل کام تھا، اور اس کام کو لے کر اس امت کو اللہ نے بھیجا، اور اس امت کے ذمہ ایک عظیم کام دیا تھا. وہ یہ کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی امت ہو. کدالی کا جال نہ گم امت وسطلی تو کنو شہدا الناس، تم جو ہے گواہ بنا کر کھڑے کیے گئے ہو. گواہی کا مقام کوئی آسان مقام نہیں ہے. کورٹ میں گواہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو کسی چیز کے بارے میں علم رکھتا ہو، کسی حادثے کے بارے میں علم رکھتا ہو، کسی چیز کی رہنمائی وہ جج کو کر سکتا ہو، ایسے لوگوں کو شہادت کے کٹورے میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، شہادت کی جگہ لا کر کھڑایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو شہادت کی جگہ اس لیے کھڑا کیا کہ دنیا نا واقف ہے، تم واقف ہو، تم لوگوں کو بتاؤ، گواہی دو. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا ہم بہت آسان سمجھتے ہیں اور بڑی آسان چیز ہے. واقعی رمضان کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونا کتنا آسان ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، چندے کے لیے زبردست پیسے اور رقومات مل جاتے ہیں. رمضان میں جو ہے غریبوں کے لیے بھی، مالداروں کے لیے بھی، سارے لوگوں کے لیے ایک بہار ہے جو آ جاتی ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا. اصل میں یہ ہے کہ یہ شہادت کی ذمہ داری کہ تم لوگوں کو بتاؤ، صرف تم جانتے ہو، گواہی کون دیتا ہے جو علم رکھتا ہے، تم خدا کا راستہ جانتے ہو، تم لوگوں کو گواہی دو، تمہارا یہ کام تھا، لیکن ہم اس کو بھول گئے. اب میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب ہم کو کیسے دیکھنا چاہتی ہے، تاکہ کم از کم ہم رمضان میں ایسے بنے اور اس کا مشق کریں تو آگے کی زندگی میں بھی ہم اس کتاب کی روشنی میں اور یہ کتاب جیسے چاہتی ہے ویسے ہم بن سکیں گے. گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے. یہ کتاب ہم مسلمانوں سے بعض چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، جس کتاب کی اہمیت سے رمضان کو خیر و برکت نصیب ہوا ہے، جس کتاب کی وجہ سے رمضان کی ایک رات کو ہزار راتوں سے بہتر قرار دیا گیا، یہ کتاب قرآن مجید، اس کا مطالبہ ہے ہم لوگوں سے، مسلمانوں سے. نمبر ایک یہ ہے کہ ہم جو ہے شہادت کی ذمہ داری ادا کریں. اس کام کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر ایک رنگی آئے، دو رنگی دور ہو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تمہاری زندگی کے اندر دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، سہ رنگی نہیں ہونی چاہیے، چہر رنگی نہیں ہونی چاہیے، ملٹی کلرڈ نہ بنو بلکہ یونیکلرڈ بنو، اور زندگی کا ایک رنگ ہو، ایک طریقہ ہو. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی صفات. تو ہماری زندگیوں کے اندر سے دو رنگی دور ہو، دو ہی دور ہو، اور ہمارے اندر جو ہے یونیکلر پیدا ہو. ہم ایک قرآن مجید جو رنگ دینا چاہتا ہے اس رنگ کو اپنے اندر چڑھائیں، اور رنگ چڑھانے کا جو پروسیس ہوتا ہے ٹینری میں، جس طرح سے لیدر کو کلر کیا جاتا ہے، کپڑوں کو کلر جاتا ہے، اس کے ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کلر اس پر چڑھ جاتا ہے. مومنین کو بھی قرآن کا رنگ چڑھانے کے لیے ایک مہینے کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ رنگ ان پر آئے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے ہم ناکام ہوتے ہیں کہ وہ ایسا رنگ ہمارا چڑھتا ہے کہ عید کے دن وہ رنگ پورا دھل جاتا ہے. تو ہم ایسے رنگ، اپنے آپ کو ایسے رنگ میں رنگیں کہ قرآن کا رنگ ہم پر غالب رہے اور باقی رہ سکے. اور قرآن نے ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اسلام کا پورا کانسیپٹ سوائے قرآن اور حدیث کے کہیں اور نہیں ملے گا. تو اس رمضان میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اسلام کے مختلف ڈائمنشنز کو بتایا جاتا ہے تاکہ لوگ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو سکیں. اور قرآن ہم کو یاد دلاتا ہے وہ عہد، جو عہد ہم نے امت کے حصے سے کیا تھا، وہ اوف بعہدی اوف بعہدکم، تمہارا جو عہد اللہ تعالیٰ سے ہے، تمہارا جو ایگریمنٹ ہے وہ تم پورا کرو، اللہ تعالیٰ اپنا ایگریمنٹ پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم کو سرخرو کرے گا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے، تم کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ تم پر برسات برسائے گا، تم پر جو رزق دروازے کشادہ کرے گا، تمہیں دنیا میں اچھی زندگی دے گا. بہت سے وعدے ہیں، وہ وعدے اس وقت اس بات پر نربھر رہیں کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں. وہ وعدہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہم کو دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو رنگیں، اور اس کے پیغام کے مطابق دنیا کو ہم رنگیں، دنیا کو اس کے مطابق ڈھال لیں. یہ اس کا بہت بڑا پیغام ہے. اب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک اور طرف جاتا ہے، ہماری زندگی کچھ اور طرف ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ نمبر ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور قرآن ہم سے جو چاہتا ہے وہ ہم اللہ والے بنے. اللہ والے یہ ہمارے زبان میں عام ہے، اور اللہ والا کہنا ہم آسانی سے کہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے ربانیون، ربانیون کا مطلب پیار بھرا لفظ ہے کہ تم اللہ والے بنو، لیکن ہم نفس والے بنتے ہیں، ہم دنیا پرست بنتے ہیں. ہماری زندگی کا محور اور مرکز ہمارا پیٹ ہے، اور ہماری ساری زندگی کی دوڑ دھوپ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر جانے تک ہماری زندگی میں اللہ، اللہ کا دین یہ غالب نہیں ہوتا، بلکہ دنیا اور دنیا کی مرغوبات اور لذات دنیا یہ ہمارے لیے محور ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کونوا ربانیین بما کنتم یعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جس کتاب کو تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو، یعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو کتاب تم پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہو اس کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ. تمہارا مرکز و محور اللہ بنے، تمہارا ڈائریکشن اللہ تعالیٰ بنے، تمہارا ہدف اللہ تعالیٰ بنے اور اللہ تعالیٰ کی جانب تمہارا رخ ہو جائے. لیکن ہماری زندگی ایسا نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو تعلق قرآن سے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے، جیسا قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے، جیسے قرآن مطالبہ کرتا ہے. تو نمبر ایک قرآن مجید کا مطالبہ ہے تم اللہ والے بن جاؤ، تم نفس پرست نہ بنو، دنیا پرست نہ بنو، جاہ پرست نہ بنو، شہوت پرست نہ بنو. تمہاری زندگی کا ڈائریکشن اور اورینٹیشن اللہ ہو جائے، کون ربانی ہے، تم اللہ والے بن جاؤ. اور یہ اللہ والے بننے کا ڈیمانڈ تمہاری کتاب کرتی ہے، جس کتاب کو تم پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو ہمارا اس رمضان کے اندر ایکشن نمبر یہ ہو کہ ہم اورینٹیشن خدا کی جانب کریں، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ ہمارا مرکز و محور ہو جائے، اللہ ہمارا ہدف بن جائے، اللہ ہی کے لیے ہم زندگی بسر کرنے کا داعیہ اپنے اندر پیدا کریں، جیسے رمضان میں مشق ہم کو کرائی جاتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کا حال اگر دیکھتے ہیں تو آپسی تعلقات جب تک مضبوط نہیں ہوں گے تب تک یہ امت سرخرو نہیں ہوگی. قرآن نے بار بار کہا، انشاءاللہ اس رمضان میں ہم بہت تفصیل سے آگے سورہ فتح کے اندر گفتگو کریں گے، کہ جس میں کہا گیا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں نرم اور دوسروں کے لیے سخت ہوتے ہیں. کفار ان کو محسوس کریں کہ یہ قوم بہت آسان قوم نہیں ہے، یہ امت آسان امت نہیں جس کے اندر ہم انگلی دھسا سکے، سخت محسوس کریں وہ ہم کو، نان کمپرمائزنگ ہم کو محسوس کریں. لیکن آپس میں ہم کمپرمائزنگ نیچر کے ہوں، آپس میں ہم لچکدار ہوں، آپس میں ہمارے اندر محبت ہو. لیکن یہ اس امت کے اندر نہیں. اس امت کے کتنے ادارے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے مدرسے ہیں، کتنے انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں، لیکن یہ سب مل جل کر بھی امت کو اوپر اٹھانے میں ناکام اس لیے ہیں کہ اس امت کے درمیان جو تعلق قرآن جیسے چاہتا ہے ویسے تعلقات نہیں ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ایک ہو جائیں تو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. تارے بہت سے ہی اس آسمان میں، لیکن ان سب تاروں سے وہ روشنی نہیں جو ایک سورج سے روشنی میسر آتی ہے. ایک سورج جو پوری دنیا کے لیے زیاباری کرتا ہے اور دو فشانی کرتا ہے، وہ سارے تارے مل کر بھی اتنا منور دنیا کو نہیں کر سکتے. یہی حال ہے کہ اس امت کے آپسی تعلقات قرآن کی بنیاد پر ہو، ہم اللہ والے بنے، پوری امت کا کو باندھنے کی چیز قرآن مجید بن جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی سے پوری امت کو باندھ دیا جانا چاہیے. لیکن یہ تعلق قرآن کی بنیاد پر نہیں ہونے کے نتیجے میں ہمارے اندر کمزوری ہے. یہ رمضان ہم کو سبق دیتا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق اس نوعیت کا ہو جائے. پھر ہمارے آپس میں جو مسابقہ، جو کمپٹیشن ہونا چاہیے، وہ کار اور بنگلوں کے لیے نہیں، کوٹھی اور عہدوں کے لیے نہیں، اور مختلف اداروں اور انجمنوں اور مسجدوں اور مدرسوں کے عہدے اور مناسب کے لیے نہیں ہمارے کمپٹیشن. ہمارے کمپٹیشن، ہماری مسابقت اس بنیاد پر ہونی چاہیے، وہ سابقو الی مغفرہ و ساریو الی مغفرہ. قرآن نے کہا کہ تم آپس میں کمپیٹ کرو تو مغفرت کے لیے، جنت کے لیے، آخرت کے لیے، بھلائی کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ ہیلتھی کمپٹیشن کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے امت کے اندر. یہ ہیلدی کمپٹیشن ہمارے درمیان اس وقت قرآن یہ چاہتا ہے، ہم کچھ اور راستے پر چلے جا رہے ہیں. پھر اس طرح سے ہمارا جو مال ہے، اس پورے مال میں اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہمارے شہر کے لوگوں کو بھی اور امت مسلمہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے مال دیا، ایسے نہیں کہ سب غریب اور کنگال ہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مال و دولت دیا ہے، لیکن اس سب کے نتیجے میں بھی امت اپنی غربت سے اوپر کیوں اٹھ نہیں پاتی؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کرتا رہا، زکات لینے پہلے دادی آتی تھی، دادی کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی آتی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی آنے لگتی ہے. مسلسل زکات لینے والی وہی خاندان ہے. اس خاندان کو ہم ایک انچ اوپر نہیں اٹھا سکے اور زکات لینے کے بجائے زکات دینے کے قابل نہیں بنا سکے. وہ اس لیے کہ قرآن ہم سے چاہتا ہے کہ قرآن ہم سے کہتا ہے وفی اموالکم حق للسائل والمحروم. تمہارے مال میں محرومین کا، سائلین کا حق ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ کہ صدقہ و خیرات اور للہ فی اللہ دینے کے علاوہ پوری کمیونٹی کو ایز اٹ از اپ لفٹ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی پروگرام نہیں. قرآن ہم سے کہتا ہے لکیلا دون بین الاغنیاء، تمہارا مال صرف مالداروں کے درمیان سرکولیٹ نہ کرے، بلکہ وہ مال جو غریبوں کی طرف سرکولیٹ کرے اور معاشرے سے غربت دور ہو سکے. کیوں ہمارا معاشرہ غریبی سے پاک نہیں ہو سکا؟ سوال یہ ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب ہے قرآن ایک طرف لے جا رہا ہے, ہم اپنی قوم کو ایک اور طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں گویا کہ قرآن مجید سے تعلق کا مضبوط نہیں ہونے کے نتیجے میں اس امت کے اندر بڑی کمزوریاں آئے ہیں. اب اس رمضان المبارک کا یہ پیغام ہے ہم سب کو کہ قرآن مجید سے تعلق ہمارا صرف تلاوت کا نہیں ہوگا, صرف سماعت کا نہیں ہوگا, صرف دروس کے حلقوں کا نہیں ہوگا, اور صرف بحث و مباحثہ کا نہیں ہوگا, بلکہ ایکشن پلان کا ہوگا. قرآن مجید سے ہمارا تعلق, قرآن مجید سے ہمارا تعلق کم از کم میں ایک انچ اوپر اٹھ سکوں, میرا خاندان ایک انچ اوپر اٹھ سکے, اور قرآن کی بنیاد پر ہماری زندگیاں درست ہو, آپسی تعلقات درست ہو, میری زندگی کا اورینٹیشن درست ہو, میرے مال کا مصرف درست ہو سکے. یہ گویا کہ ایکشن پلان اور پیغام ہے. روز اول میں یہ دینا چاہتا تھا, خود میں اس کا مخاطب اول ہوں, میں اپنے آپ کو اس سے بلند نہیں کہتا, میں اس کا مخاطب اول ہوں. اور ہم سب مل کر اس رمضان میں قرآن سے ایسا تعلق مضبوط کریں گے کہ ہماری زندگیوں کے اندر کوالیٹیٹیو چینج آئے, ہماری زندگی کے اندر کیفیتوں کے اندر تبدیلی آئے, ہماری کوالٹی کے اندر چینج آئے, اور امت کے اندر بڑھوتری آئے, اور ہم امت کو اپلفٹ کر سکیں. یہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اگر ہم نے یہ کیا تو رمضان المبارک ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے, ہمارے لیے باعث مبارک ہے. ورنہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا, ثواب تو ملے گا, اللہ تعالیٰ کے اٹینڈنس میں تو لکھ لیا جائے گا کہ لوگوں نے روزہ رکھا, قرآن پڑھا, نفیل نمازیں پڑھی, لیکن جو اثر, جو امپیکٹ ہونا چاہیے وہ شاید نہیں ہو سکے گا. اس لیے ہماری کوشش ہو, شعوری کوشش ہو کہ ہم قرآن سے واقعی وہ اٹیچمنٹ پیدا کریں, وہ رشتہ قائم کریں, وہ ربط و تعلق پیدا کریں جو قرآن فی نفسہ ہی چاہتا ہے. اب رمضان کے گزشتہ سال کے رمضان میں جو صورتیں جن کا مطالعہ ہم نے کیا اس پر ایک سرسری نظر, اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. گزشتہ سال کی صورتوں کے درمیان کوئی خلا باقی نہ رہے, کوئی ویکیوم نہ رہے, اس لیے ذہنوں کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے میں گزشتہ سال کی صورتوں پر ایک اجمالی نظر ڈالتا ہوں, ایک سرسری نظر آپ کے سامنے ڈالتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم چوتھے گروپ کی صورتوں کا مطالعہ کر رہے تھے, اور چوتھے گروپ کا مرکزی موضوع, سینٹرل تھیم, واحد موضوع نہیں, مرکزی موضوع, سینٹرل تھیم ہے رسالت. رسالت کے گروپ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا, اس میں ہم نے گزشتہ سال شروعات کی تھی سورہ قصص سے, اور سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیل سے ذکر دیکھا ہم نے, اور اللہ تعالیٰ کا ایک اس کے سامنے ایک مشن تھا, اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پلاننگ تھی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ دبی اور کچلی ہوئی قوم جو بنی اسرائیل تھی اسے اٹھائیں اور امامت کے سطح پر اٹھائیں, اور جو اس وقت کی دنیا کی سب سے متمدن قوم اور سب سے بڑا جابر بادشاہ تھا, اس بادشاہ کو, فرعون کو جو ہے ختم کرے, اس کی سلطنت کو ختم کرے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسی کیسی تائید کی, اس کا بیان گزشتہ رمضان آیا. اس سے مومنوں کو ڈھارس بندھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنے والی. اللہ تعالیٰ جو ہے عین فرعون کے دربار میں اس کے دشمن کو جو پرورش کا موقع دیتا ہے, یہ اس کی حکمت ہے. آج کی دنیا کے لیے بھی, اس وقت چونکہ افغانستان پر حملے ہو رہے تھے 11 سپٹمبر کے بعد, اس پس منظر میں سورہ قصص پر بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی, اور اس آیت پر ہم نے بہت لینتھی ڈسکشن کیا تھا. ونوریا فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون, فرعون, حامان اور اس کے الائٹ فورسز کو وہ چیز ہم دکھائیں گے جس سے وہ ڈرتے رہے ہیں, جس سے وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل سے خدشہ تھا ان کو, اور وہی بنی اسرائیل سے ایک لڑکا ایسا پیدا ہوا جس نے ان کی پوری سلطنت کو غرق یاب کر دیا تھا. اس سے صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی کہ تم اطمینان رکھو کہ قریش کے کتنے ہی ظلم و ستم لوگ کر لیں, لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری پشت پناہی پر ہے اور تم کو سرخرو کرے گا. اس کے بعد ہم نے دوسری سورت کا مطالعہ کیا تھا, سورہ عنکبوت. اس صورت کے اندر پھر مومنین کو ڈھارس بندھائی گئی کہ ظلم و ستم کا تم نشانہ بنائے جا رہے ہو, لیکن تم ثابت قدم رہو, اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے, اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں ہے, تم چاہے تو ہجرت کر جاؤ لیکن اپنی گردن کے ڈر سے اسلام کو نہ چھوڑو. یہ دور جدید کے لیے بھی اس کا انتباہ ہوتا ہے کہ پیٹ اور گردن ان دونوں کی حفاظت کے لیے آدمی اپنے ایمان کو کبھی کبھی بیچ دیتا ہے. تو مومنین کو ڈھارس بنائی گئی کہ تم نہ تم گردن کے خوف سے اور نہ تم پیٹ کے خوف سے گویا کہ دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکو, بلکہ ثابت قدم رہو, اللہ کی زمین وسیع ہے, ہجرت کر جاؤ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات سنا کر کہا کہ ان جلیل القدر انبیاء نے بھی زندگی میں ایسے ہی کیا کہ ان پر جب مشکلات آئیں تو انہوں نے ہجرت کی لیکن ایمان پر وہ ثابت قدم رہے. پھر اس وقت میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ رزق رسانی کا کیا اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام کیا. مختلف میں نے چرندوں, پرندوں کے اور مچھلیوں کے واقعات اور سائنٹیفک دلائل دے کر بتائے تھے کہ رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ رزق دینا چاہے تو لاوا کی وادیوں میں ایک کیڑا اگر پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی اور چیز نہیں ہے تو اسے بھی رزق کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. اس پر بہت تفصیل سے گفتگو آئی تھی. پھر اسی سورہ عنکبوت میں یہ بھی کہا گیا کہ یقین رکھو کہ یہ دنیا فانی ہے, آخرت کی زندگی اصل ہے, ان ظلم و ستم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور موت کے بعد ہم ایسی زندگی دیتے ہیں جیسے بارش کے بعد دنیا میں زمین کو ہم زندگی دیتے ہیں. اس پر میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا سائنٹیفک طریقے سے اگر ہاف پی کر میں سارے انسانوں کا سیلز کو جمع کر لیا جائے اور اس کو انڈیل دیا جائے اور اسے پھر ہائیڈروجن آئنز فراہم کر دیے جائیں تو قیامت کے دن کس طرح سے لوگ برپا ہو سکتے ہیں, اس کا میں نے ایک سائنٹیفک انٹرپریٹیشن بھی پیش کیا تھا. سورہ روم پھر اسی زلزلے میں مومن کو ڈھارس بندائے گی مومنین کو, اور یہ چونکہ انبیاء رسالت کا موضوع ہے اور رسولوں کو جس مشن پر معمول کیا گیا تھا, جس کام پر, اس میں رسولوں کو بھی ان کے ماننے والوں کی بھی ہمت بنائی گئی کہ تم یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ حق کی حمایت کرتا ہے اور باطل کو سرنگوں کرے گا. اس میں سلطنت روم اور سلطنت ایران کے درمیان جو جنگ برپا تھی اس کے نتیجے میں کچھ دنوں کے لیے رومی سلطنت پسپا ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی کہ رومی سلطنت کی پسپائی یہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد ایرانی قوم جو پسپا ہوگی اور رومی لوگ غالب آئیں گے. اس پس منظر میں ہم نے بتایا تھا کہ حالات حاضرہ سے واقف ہونا بھی دین کا کام ہے, نیوز پیپر پڑھنا بھی دین کا کام ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام نے اس گفتگو میں دلچسپی لی اور مشرکین نے جب کہا کہ قرآن مجید غلط ہے اور یہ رومی مغلوب ہو گئے تو صحابہ اکرام نے یقین سے کہا کہ نہیں رومی غالب آئیں گے. اس پر جب بیٹ کیا گیا, یہ تفصیل میں نے بتایا تھا, واقعات سنائے تھے, تو اس سے معلوم ہوا کہ حالات حاضرہ پر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نگاہ رکھنا بھی دین کا ایک کام ہے اور یہ عین دین کا تقاضا ہے. سورہ روم میں سائنسی دلائل کے تحت توحید کے بہت سے جو ہے آفاق و انفس سے نشانیاں آئی تھی. آٹھ مختلف دلائل میں نے پیش کیے تھے, زندہ سے مردے کو اللہ کیسے پیدا کرتا ہے, مردہ سے زندے کو کیسے پیدا کرتا ہے, زوج کا نظام اللہ تعالی نے لا آف پیریٹی جو ہے اس کا نظام کیسے رکھا, کائنات کے مختلف اجزاء کے بارے میں, پھر اختلاف رنگ لوگوں کے درمیان رنگوں کا جو اختلاف ہے, نیند کیسے آتی ہے, ان سب موضوعات پر جو ہے تفصیل سے گفتگو ہوئی سورہ روم میں. اس کے بعد سورہ لقمان میں تو کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہو, مکے کے کفار سے کہا گیا, تو اگر تم اپنے باپ دادا کی تعلیمات ہی کو اٹھا کر دیکھو تو تمہاری قوم میں ایک صاحب پیدا ہوئے تو لقمان نام کے, ان کی تعلیمات کا اگر تم مطالعہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مشابہ پاؤ گے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عین فطری ہیں, اور اس زمانے میں جبکہ رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا تھا لقمان حکیم نے وہی باتیں عرض کی تھی. تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو باتیں کہی تھی اس کے بہت تفصیل سے باتیں اس وقت آئی تھی. پھر اس کے سورہ سجدہ پر جو ہے ہم نے گفتگو کی تھی. سورہ سجدہ کے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ پرنسپلز آف مینجمنٹ, مینجمنٹ کے کیا پرنسپلز ہیں, پلاننگ ہونا چاہیے, کمیونیکیشن ہونا چاہیے, فیڈ بیک ہونا چاہیے, ٹائم فریم کے اندر کام ہونا چاہیے, اور جو کام کریں اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے, اور کوئی موقف اختیار کریں تو فرم سٹینڈ ہونا چاہیے ہمارا, اور پھر لوگوں کے ساتھ ہم کائنڈ اینڈ کنسیڈریٹ رہیں, لوگوں کے ساتھ نرمی اور رافت کا معاملہ کر سکیں. مینجمنٹ کے سارے اصول اس میں آئے تھے سورہ سجدہ میں, اور سورہ سجدہ ہی میں اور بھی بہت سی باتیں آئی تھیں کہ مچھلی کا جو اسٹرکچر کیسے ہے اور پرندوں کی جو ہڈیوں کا انر ڈائمنشن اور آؤٹر ڈائمنشن, اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے کیسی ترکیب کے ساتھ مخلوق کو بنایا ہے, یہ سارے سائنسی دلائل اس سورہ سجدہ کے اندر آئے تھے, اور اس کے بعد جنت کے مناظر اس میں آئے تھے. آخر میں یہ ہے کہ سورہ احزاب کا مطالعہ ہوا, اور یہ گویا کہ رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے سورہ احزاب. سورہ احزاب میں ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ صحابہ کرام نے کیسی جان فشانی کی, کتنی عظیم قربانیاں دی, اور لشکر جرار الائٹ فورسز پہلی مرتبہ عرب میں مختلف قوم اور قبیلے کے لوگ مل کر مدینے پر چڑھ آئے اور مدینے کی چھوٹی سی بستی کو نیست و نابود کر دینے کے لیے انہوں نے ایک زبردست پروگرام کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے شامل حال رہے, صحابہ کرام کیسے کامیاب ہوئے, اور کفار و مشرکین کو کیسے حزیمت ہوئی, یہ ساری باتیں سورہ احزاب میں آئیں. اور سورہ احزاب میں یہ بات بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے اور ان کی امتیازی شان اور آپ کی امتیازی اوصاف قرآن مجید نے بار بار گنوائے. اس میں خاص یہ آیت تھی کہ اللہ بھی ان پر درود بھیجتا ہے, فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں, تم بھی ان پر درود بھیجو, گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مقام بتایا گیا. اور آخر میں یہ ہے کہ اس سورت میں ایک خاص آیت آئی تھی جس میں وقولوا قولا سدیدا, بات کیسے کریں, اس پر ہم نے بہت تفصیل سے بات گفتگو کی تھی کہ ون ون سچویشن کو کیسے لائیں, ون لوز کا سچویشن کیسے ہوتا ہے. گویا کہ ہم لوگوں سے معاملات کریں تو کیسے معاملات کریں, لوگوں سے کیسی گفتگو کریں, اس کی تعلیمات سورہ احزاب کے اندر آئی تھی. گویا کہ سورہ احزاب پر رسالت کا سلسلہ ختم ہوا تھا, رسالت کا گروپ ختم ہوا تھا, پھر توحید کا گروپ, یہ قرآن مجید کا پانچواں گروپ, اور انشاءاللہ اس رمضان میں ہم اس پانچویں گروپ کو مکمل کریں گے اور توحید ہی کے سلسلے کی ساری صورتوں کا مطالعہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہوگا. تو توحید کا گروپ شروع ہو رہا تھا سورہ سبا سے. سورہ سبا کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اور اس میں ملکہ سبا کا بہت تفصیل سے واقعہ دیکھا تھا, اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے درمیان جو دعوتی گفتگو ہوئی تھی اس کا بھی ذکر آیا, اور اس میں بھی توحید کے بہت بہترین دلائل آئے تھے. میں نے بہت سی باتیں بتائی تھی, مثقال جو نیوکلیئر ہوتا ہے اس کے اندر کے جو ایٹمس, اس کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر, وہ خود بھی جو اللہ تعالیٰ کی توحید میں لنترانی کرتا ہے, اور نیوکلیئر میگنیٹک ریزونینس وغیرہ کی گفتگو میں نے کہی تھی کہ وہ بھی جو ہے گویا کہ ایک ایک مثقال بھی, ایک ایک ذرہ بھی, ایک ایک ایٹم بھی, اور سب ایٹم بھی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے. یہ ساری باتیں توحید کی باتیں سورہ سبا میں آئی تھی. پھر سورہ فاطر میں بھی توحید ہی کی باتیں آئی تھی, اور کائنات سے اور انسانی ذات سے مختلف زاویوں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی گفتگو کی تھی, اور اس میں خاص نقطہ ہم نے دیکھا تھا سورہ سبا میں کائنات کا پرپز آف کریشن اور آرڈرلینس آف کریشن. کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, ایک تو اس کے اندر نظم, دوسرا ہے کہ اس میں آرڈر ہے, ایک پرپز ہے اور ایک آرڈر ہے, اور تیسرا آرٹسٹری. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی بہترین بنائی, حسن کے ساتھ بنائی ہے, اس کے اندر آرٹسٹک ٹیسٹ کو رکھا, لطافت اور حسن کا خیال کیا. ان دلائل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی گفتگو کی تھی سورہ فاطر میں, ہم نے دیکھا. اس میں میں نے بتایا تھا کہ سورج گیند کا جو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز جو دانے ہوتے ہیں, اس کا جو نیومریکل ویلیو ہے, ان ساری چیزوں پر گفتگو ہوئی تھی, اس سورہ فاطر پر گفتگو تھی. اور آخری سورج جس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا وہ سورہ یاسین تھی. سورہ یاسین وہ قرآن مجید کا دھڑکتا دل ہے. کیوں اسے دل کہا جاتا ہے, اس پر ہم نے بہت سے دلائل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں توحید رسالت آخرت, وہ قرآن مجید کی اس سورت کے اندر بہت پرزور طریقے سے بیان کیے گئے ہیں. عام صورتوں میں بھی ہیں لیکن ان صورتوں میں بہت پرزور طریقے سے بیان کیے گئے ہیں اور ایکجا بیان کیے گئے ہیں, اور بالخصوص یہ ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھ ذریعے پیدا کیے. کائنات ہے, کتابیں ہیں, ضمیر ہے, اخلاقی حص ہے, تاریخ ہے, اس کا میں نے آپ کو جائزہ پیش کیا تھا. وہ سارے چھ ایلیمنٹ, چھ عناصر سورہ یاسین کے اندر ایکجا ہیں. ایک رکو کے اندر آپ ساری چیزوں کو دیکھیں گے. اللہ نے کبھی کائنات کی بات کہی, کبھی ضمیر کا حوالہ دیا, کبھی خلقت کا حوالہ دیا, کبھی اخلاق حس کا حوالہ دیا, کبھی کتابوں کا حوالہ دیا, مختلف زاویوں سے توحید کی بات آئے, اور مرنے والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شاہکار جیسے پیش کیا جاتا ہے کہ تم مر کر چلے جا رہے ہو تو ایسا نہ سمجھو کہ تم جو ہے ہڈی بن کر, ہڈی کا پنجر بن کر جو ہے مٹی سے مٹی ہو جاؤ گے. نہیں, بلکہ وہ خدا ہے جو تم کو پھر سے زندہ کرے گا, اس کی یہ قدرت ہے, یہ قدرت ہے. مرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے جنت و جہنم کے مناظر بھی اور قدرت کے شاہکار کے مناظر بھی پیش کیے گئے تھے. گویا کہ اس پر سورہ یاسین ختم ہوئی تھی. اب انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے سورہ صافات. سورہ صافات بھی توحید ہی کی سورت ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سورہ سبا, سورہ فاطر اور سورہ یاسین ہم نے دیکھا, اس میں توحید کے دلائل آفاق و انفس سے زیادہ تھے, گویا کہ سائنسی دلائل زیادہ تھے. یہ ان سورتوں کا رنگ ہے. کل سے ہم جن سورتوں کا مطالعہ کریں گے اس میں سورہ صافات دیکھیں گے تو توحید کا ایک اینگل آئے گا کہ فرشتوں کی الوہیت کا گویا کہ انکار کیا گیا. فرشتے جو ہے خدا نہیں ہے, فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں, تو شرک کا ابطال ملے گا. پھر ہم سورہ سعد میں جائیں گے تو وہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو برگزیدہ بندے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے جب نعمتوں سے نوازا تو ان کا کیا رویہ تھا, مشرکین کا کیا رویہ ہے. پھر سورہ زمر میں وہ ایک اور اینگل ہے. پھر آگے جب جائیں گے تو مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے ذریعے سے گفتگو ہے, کہیں علیم و حلیم کا ذکر ہے, کہیں حکیم کا ذکر ہے. ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپینڈ کیا اور وہ صورتیں بنتی ہیں, بہت دلچسپ صورتیں. اور آخر میں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ سورہ محمد تک لکھا گیا ہے پوسٹر میں. ہماری کوشش ہوگی کہ سورہ محمد کے بعد سورہ فتح اور سورہ حجرات کا بھی اگر مطالعہ کر لیا جائے تو پورا ایک گروپ توحید کا ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس سال 11 سورتوں کا اعلان ہے, لیکن کوشش ہوگی کہ 13 سورتیں ہم مکمل کر لیں. تو اس طرح سے اس رمضان المبارک پہ توحید کی باتیں غالب رہیں گی. ویسے رسالت کی باتیں بھی ہیں, آخرت کی باتیں بھی ہیں, سائنسی دلائل بھی ہیں, انبیاء کے قصے بھی ہیں, لیکن غالب پہلو ہے توحید ہے اس پورے گروپ کا. تو انشاءاللہ کل سے جو گفتگو شروع ہوگی اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی. یہ میں نے گویا کہ سارے گزشتہ رمضان کا خلاصہ پیش کیا تاکہ تسلسل اور ربط ہمارا باقی رہے. اللہ تعالیٰ سے اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک سے خوب خوب استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے طفیل سے ہمیں معاف فرما دے, ہماری زندگیوں کو ایک نئی جہت اور نیا رخ عطا فرمائے, نئی بنیادوں پر ہمیں اپنی زندگی کو استوار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس درس کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے, اور جو لوگ اس پروگرام میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھول دے اور قرآن مجید سے ہمیں بے پناہ محبت عطا فرما, قرآن مجید سے تعلق کی نوعیت کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور قرآن جیسی زندگی چاہتا ہے ویسی زندگی اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے پروردگار اس پروگرام کو ہر قسم کے شیاطین کے وسوسوں سے حفاظت فرما, نفس کے فتنوں سے حفاظت فرما, ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں سے حفاظت فرما, اور جہاں جہاں بھی قرآن مجید کے پروگرام ہوتے ہوں وہاں لوگوں کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما, لوگوں کے دل کے دریچوں کو کھول دے, لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا فرما دے, لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا انہیں عزم اور حوصلہ عطا فرما. پروردگار رمضان المبارک سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرما, ہمیں خوب نمازیں پڑھنے کی توفیق دے, ہمیں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دے, ہم بہترین طور پر قرآن مجید کی سماعت کرنے اور پڑھنے والے بن جائیں, اس کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہم اپنے زبان کی حفاظت کر سکیں, اس کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہم اپنے ماتحتین کے صحیح حقوق ادا کر سکیں, ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما. رمضان کے اوقات کو بیکار کاموں میں ضائع کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما, کار آمد چیزوں میں ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پرور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین. پروگرام انشاءاللہ حسب معمول 10 بجے سے 10:45 بجے تک ہی ہوگا, کیونکہ مختلف مساجد میں نماز کے اوقات مختلف ہیں, لیکن پروگرام ہمارا 10 بجے ہی سے ہوگا.